تفسیر ہے آیت نمبر 22 سے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں کائنات کی کچھ نشانیوں کو بطور گواہ بنا کر پھر یہی بات دہرائی گئی کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے، اور ایک الہ کا ماننا مشرکین کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس شخص نے سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ان کے نزدیک الہ کا ایک ہونا بہت عجیب معاملہ تھا۔ سورۃ الزمر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو ناراض ہونے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ کن لوگوں کو ایک الہ کے ماننے سے انکار ہے۔ نمبر ایک، تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ کے مقام اور اس کی حیثیت کو بھی درست کرتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ جس کو کل جواب دہی کا احساس ہے وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو اپنی آخرت کا فکر ہو جائے اس کے اندر سنجیدگی آ جاتی ہے، وہ باتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے، یہ دلوں کی بیماری ہے۔ دل کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ دل خواہشات کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں، ان کے دل اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے؟ وہم مستکبرون، وہ تکبر بھی کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننے میں، توحید کے اقرار میں تین چیزیں حائل ہیں: آخرت کا انکار، دلوں کا انکار، اور تکبر۔ اور تکبر کی تاریخ یہی کی گئی، غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اس کے علاوہ حق کا انکار کر دینا۔ اور استکبار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا۔ گویا یہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہی اپنی ساری خواہشات کو پورا کر لینا چاہتے ہیں، اور انہیں اپنے سوا کوئی اور بڑا نظر نہیں آتا کہ جس کی بات کو یہ سمجھے یا مانے۔ لا جرم، نہیں شک، کس بات میں؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں یعنی اپنے دلوں میں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے عمل سے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کبر تو صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے, بڑائی تو صرف ایک ہی ذات کو زیبا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے, اور جب یہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو پھر اللہ کے انعام کے حقدار نہیں ہو سکتے. یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں, تو بات یہ ہے کہ تکبر ہے ہی ایسی چیز جو کسی بھی سمجھ رکھنے والے کو پسند نہیں ہو سکتا. آپ میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی بات نہ سمجھنے کی کوشش کرے, نہ مانے, ہٹ دھرمی کا ثبوت دے؟ نہیں. انسانوں میں بھی متکبر لوگ, ہاں کسی بھی اعتبار سے وہ تکبر کا شکار ہوں, وہ انسانوں کے بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے. کہاں خالق کائنات کے. وہ اضافی لہم, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا کچھ اتارا ہے, یعنی قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ اترا ہے, قالو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین, اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, پہلوں کے قصے ہیں. یہ جملہ بھی ان کے تکبر پر دلیل ہے. قرآن کے بارے میں ایسا کمنٹ دینا تکبر ہی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ, یہ بات ان کی اپنی زبان سے کیوں نکلوائی ہے؟ تاکہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں, کاملتاً سارے, یوم القیامت, قیامت کے دن, اپنے کہی کا وبال بھی بھگتیں. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ, اور ان لوگوں کے بوجھ بھی یہ اپنے سر اٹھائیں, يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, جنہیں یہ علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو شخص ایسی گفتگو کرتا ہے, قرآن کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہے, یا قرآن کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرتا ہے, وہ صرف خود ہی بھٹکا ہوا انسان نہیں, وہ اوروں کے بھٹکنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اور ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ بغیر علم, بغیر علم کے. بغیر علم کے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عموماً قرآن کے بارے میں ایسی رائے وہی لوگ رکھتے ہیں جو قرآن کو جانتے ہی نہیں. کیونکہ جو شخص قرآن کو سمجھ لے, پڑھ لے, پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. کیا قرآن میں صرف واقعات ہیں یا صرف قصے ہیں؟ اور وہ قصے بھی صرف پرانے زمانے کی تاریخ کے طور پر بیان ہوئے ہیں, یا ان کا بھی کچھ مقصد اور غرض ہے؟ یہ بات کون کہتا ہے؟ جو لا علم ہے. تو تکبر کے ساتھ جب جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ تکبر اور شدید ہو جاتا ہے. الا سا اما یزرون, سنو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی برا ہے. اس بوجھ کو برا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ان کے اپنے غلط عقائد اور خیالات کا, اعمال کا بھی بوجھ ہے, اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگنے کا. اور بسا اوقات دوسروں کی گمراہی کا بوجھ اپنے بوجھ سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. آپ جب ایک غلط کام کرتے ہیں تو ایک کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو دیکھ کر دس کرتے ہیں تو گویا دس لوگوں کا غلط کام آپ کے حصے میں آ گیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی خبر آہستہ آہستہ عرب کے دوسرے قبائل میں پہنچی, تو وہ ملاقات کے وقت مکہ کے سرداروں سے پوچھتے کہ جس شخص نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور جو کچھ وہ بتاتا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے جواب میں مکہ کے سردار ایسی بات کہہ دیتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کلام کے بارے میں لوگ شک میں پڑ جاتے. اس طرح یہ لوگ دوسروں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روک دیتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی دوسرے کو غلط راستے پہ ڈالنا یا نیکی کے راستے سے روکنا ایک بہت شدید جرم ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. گویا نیکی کا راستہ دکھانے والا سب کی نیکی سمجھ لیتا ہے، اور گمراہی کی طرف لے جانے والا سب کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے. مثلاً ایک شخص خیر کی بات بتاتا ہے، اگر لوگوں کو روکا جائے کہ اس کے پاس نہ جاؤ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اس خیر سے محروم رہیں گے، وہ نہ اپنے فرائض ادا کریں گے، نہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس کریں گے، نہ اپنی آخرت کا فکر کریں گے. اب ایسا شخص جو روکنے کا سبب بنا وہ اپنے اوپر کتنا بڑا وبال لے رہا ہے. دیکھنے کو یہ ایک معمولی بات ہے لیکن حقیقت میں اس کے نتائج دور رس ہیں. اور روکنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو زبان سے کہے کہ تم مت جاؤ فلاں کے پاس، کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں کو مشہور کرنا، غلط بیانی کرنا، اور اسی طرح کے کمنٹ دینا کہ کسی کی ساری خوبی کو ایک طرف رکھ کر اس کی کسی ایک بات کو چھوشا بنا لینا اور اس کو بالکل ایک الٹے انداز سے پیش کرنا. اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنی تاثیر ہے، اور واقعات بھی جو بیان ہوئے وہ واقعات کے طور پر نہیں ہوئے، وہ سبق کے لیے ہوئے. اس سارے امیج کو کس طرح یہ ڈسٹارٹ کرتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حکارت کے ساتھ کہہ دینا کہ پہلوں کی کہانی ہے، کچھ نئی بات نہیں، یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں اس کتاب کو، اور اس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. انہیں کہنے دو، یہ اپنے اس عمل کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو لوگ ان کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور کل ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنا برا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی، یعنی دین کے خلاف ایسی چالیں کوئی نئی نہیں ہے. جب بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان کے ساتھ انکار کرنے والوں نے ایسا ہی معاملہ کیا. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی ہی چالیں چلی، مثلا نمرود، فرعون اور باقی انبیاء کے مخالفین. تو نتیجہ کیا ہوا ان کی سازشوں کا اور ان کے جال بننے کا؟ فأتى الله بنيانهم، تو آیا ان کے پاس اللہ ان کی عمارت کو، من القواعد، بنیادوں سے، یعنی ان کے مکر و فریب کی عمارت بنیادوں سے ڈھا دی. فخر علیہ السقف من فوقهم، تو گر پڑی ان پہ چھت ان کے اوپر سے، یعنی ان کی چالیں انہی کو لے ڈوبی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان کے پاس عذاب، من حيث لا يشعرون، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، جہاں کا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا. اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم، پھر قیامت کے دن بھی وہ ان کو رسوا کرے گا. ويقول، اور کہے گا، اين شركائي، کہاں ہے میرے شریک، الذين كنتم تشاقون فيهم، وہ جو تم ضد کرتے تھے ان کے معاملے میں. قال الذين اوتوا العلم، تو علم والے کہیں گے، جن کا دنیا میں مذاق اڑایا گیا تھا، جنہیں دنیا میں رسوا کیا گیا تھا، ان الخزي اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جھوٹی بنیادوں پر بڑائی کا مقام حاصل کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا، جو عموماً دین کے معاملے میں انسان کا مددگار ہوتا ہے. پھر وہی آیت یاد رکھیے، اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو؟ یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو، جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سی بھی راہ نہیں دکھاتا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اٹھی ہوئی کھائی کے اوپر اپنی عمارت بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایک درخت کہیں اور سے کاٹ کے لا کے اپنے سہن میں لگا دے، کیا وہ وہاں جڑ پکڑے گا؟ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سہن میں ایک مضبوط جڑ رکھنے والا درخت ہو، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، انتظار، محنت اور کوشش. کسی کا پیدا کردہ مومنٹم جو ہے وہ آپ کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا. ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ بہت اچھا بزنس مین ہے، مثلا اس نے اسکریچ سے شروع کیا، بہت محنت کی، پوری اس عمارت کو محنت اور کوشش سے اٹھایا، اس کے بعد وہ بنا بنایا بزنس بیٹے کے ہاتھ میں آیا، اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہی ترقی کرتا ہوا بزنس جو ہے وہ چند ہی دنوں میں زوال کا شکار ہو گیا. وجہ کیا ہوئی؟ ایک کی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد تھی، محنت تھی، کوشش تھی، تجربہ تھا، سالوں کی محنت تھی، اور دوسرے نے یہ ترقی کس بنا پر حاصل کی تھی؟ کسی اور کی محنت پر. اس کے نیچے کوئی بنیاد نہ تھی، اس کے اپنے تجربے، علم اور محنت اور کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہ اس کو سنبھالنے کے لائق نہ ہوا. اسی طرح دوسرے معاملات میں، مثلا اگر آپ کے والد ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محض ان کا نام استعمال کر کے وہی مقام حاصل کر لیں، جب تک کہ آپ کی اپنی وہ بنیاد نہ ہو. آپ خواہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جائیں، یا کسی کے شاگرد ہوں، یا کسی سے کسی بھی طرح کا ایسا تعلق ہو کسی بڑے انسان سے، تو ضروری نہیں کہ اس ساری عمارت پر آپ سروائیو کر سکے. تو جب تک کسی کام کے نیچے مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، وہ کام چل نہیں سکتا، وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی مضبوط عمارت مضبوط بنیاد چاہتی ہے، مضبوط درخت مضبوط جڑے چاہتا ہے، اینڈ سو آن. اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، وہ شرک کو پروموٹ کر رہے تھے یا شرک کے علم بردار تھے. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار تھے. شرک بنیادیں نہیں رکھتا. ان لوگوں کو جو سرداری اور بڑائی حاصل تھی یہ جھوٹی بنیادوں پر تھی، یہ حقیقی بڑائی نہ تھی. ایسے لوگ جن کی بڑائی کی بنیادیں صرف دنیاوی مفادات پر تھوں، ان کو دین کی تبلیغ اور کوئی بھی نیا پیغام دین کے ریفرنس سے قابل قبول نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنی مخالفت میں لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیا سرداران قریش عمارت المسجد الحرام اور زکات الحاج کا کام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے ریلیجس ریچولز کو ادا نہیں کرتے تھے؟ حج بھی کرتے، طواف کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بتاتے، اور وہ بھی مذہبی مجاور تھے. پورے عرب میں اہل مکہ کی حیثیت کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ہم تو ان کو کافر مشرک سمجھتے ہیں نا، تو ایک دم لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ وہ تو بڑے بدین لوگ تھے. نہیں، اپنے دور کے وہ پورے عرب کے مقابلے میں سب سے زیادہ دیندار لوگ تھے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، انہیں ایک بڑائی کا مقام حاصل تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، وہ تکبر کے پیچھے باتیں ہو چکی ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کو صرف ظاہر نہیں اندر سے جھنجھوڑا، شرک کو اکھاڑنا چاہا، ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ یہ لاشعوری طور پر ایک خوف کا شکار تھے کہ یہ شخص جس سچائی کی تعلیم دے رہا ہے، جس اچھائی کی تعلیم دے رہا ہے، اس کردار کے لوگ اگر ہمارے سامنے آ گئے تو ہم ٹھہر نہیں سکیں گے. لہذا ان کو اپنے مقام گرتے ہوئے محسوس ہوئے، اس کے تحفظ کے لیے یہ تدبیریں کرنے لگے. اور اس کے لیے تدبیر کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتے. قد مکر الذین من قبلہم، ایسے ہی جس طرح پہلے انبیاء کے مخالفین نے انبیاء کے خلاف سازشوں کے جال بچھائے. کیوں؟ تاکہ جیسے پچھلی آیت میں ہے، یدلونہم بغیر علم، فتنہ انگیز باتیں کر کے نبی برحق کے خلاف لوگوں کو بدگمان کر دیں. لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ایسی تدبیریں کامیاب نہ ہوئیں، کیونکہ مخالفین جن بنیادوں پہ کھڑے تھے وہ بنیادیں مضبوط نہ تھیں. کیونکہ اللہ تعالی کی طرف دعوت اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ مضبوط بنیادوں کا تقاضا کرتا ہے، جس میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، جس میں صرف اللہ سے محبت ہو، جس میں ہر طرح کے شرک کی نفی ہو. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے پھر ان کا کیا کیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، ان کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا، یعنی تلپٹ کر کے رکھ دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم، چھتیں ان کے اپنے اوپر آ گری. یعنی انبیاء علیہ السلام کے مخالفین ہر دور میں مات کھاتے رہے، نقصان اٹھاتے رہے. ساری اقوام جن کا ذکر آپ پیچھے بارہا پڑ چکے ہیں، ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور کبھی کبھی تو واقعی ان پر زلزلے بھی آئے جس سے حقیقی معنوں میں چھتیں ان کے اوپر آ گری. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ ساری قومیں بے حد ترقی یافتہ تھی، بڑے مضبوط لوگ تھے، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم بہت مضبوط لوگ ہیں. لیکن ان میں سے ہر ایک پر عذاب مختلف نوعیت کا آیا. وہ نہیں رپیٹ ہوا جو پہلی قوم کو عذاب آیا تھا. مثلا قوم نوح کو جو عذاب آیا وہ آد کو نہیں آیا، جو آد پہ آیا وہ سمود کو نہیں آیا، جو سمود کو آیا وہ قوم لوط پہ نہیں، جو قوم لوط پہ آیا وہ قوم فرعون پہ نہیں. ہر ایک پر آنے والے عذاب کی شکل مختلف تھی، کیونکہ عموماً انسان کس سے سبق لیتا ہے؟ پچھلے کسی قوم کے نقصان سے، تو اس کا بچاؤ کرتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اللہ کی تدبیر سخت ہے، ایسی جگہ سے آ جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ترقی کے ان میناروں کو بھی کبھی کوئی نقصان پہنچے گا. فخر علیہم السقف من فوقہم، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ پھر بلند ترین ٹاورز بھی کبھی گریں گے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ جس کا خیال بھی نہیں تھا ان کو, کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ہر دور کے فرعونوں کا یہی انجام ہوتا ہے, وہ تکبر میں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا بھی کوئی اور ہے, اور وہ دنیا کو ظلم و ستم سے بھر دیتے ہیں. لیکن جب ان کی اپنی شامت آتی ہے تو ادھر سے آتی ہے کہ جس کی وہ تدبیر بھی نہیں کر پاتے, بچاؤ کی کوئی صورت بھی نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو ہے نا ان کی بنیادیں جا ہلی, بنیادیں ہل گئی ان کی, یہ بڑا گہرا معنی رکھتا ہے اپنے اندر بنیادوں کا ہلنا. بنیادیں یعنی پوری قوم کی بنیادیں, یا معیشت کی بنیادیں, یا امن کی بنیادیں, کئی قسم کی بنیادیں مراد ہو سکتی ہیں. لیکن کسی بھی قوم کی اصل بنیاد کون ہوتے ہیں؟ اس کے افراد, اس کے لوگ, انسان. اور جب کسی قوم کے افراد ہی اس کے خلاف ہو جائیں, جب وہ ہی اپنے لیڈر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے, تو اس سے زیادہ بنیادوں کا ہلنا کچھ اور نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے مخالفین کی بنیادیں ہلی, وہ کیا ہوا؟ ابو جہل اور یہ بڑے بڑے سرداران قریش, ان سب کے بچے مسلمان ہو گئے. یعنی جتنے بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, ان سب کی اولادیں کس کے ساتھ جا ملی؟ آپ کے ساتھ. اور انہی کی نسلیں, انہی کے رشتے دار, انہی کی اولادیں. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام کی فوج میں شامل ہو کر پوری دنیا پہ چھا گئیں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ, کیونکہ اپنی اولاد اور اپنی آئندہ نسلوں کو انسان اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے. آپ اپنی زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے گھروں کو, اپنے مالوں کو, اپنے جگریوں کو؟ نہیں, بچوں کو. بچے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں, وہ آپ کی سب سے قیمتی دولت ہوتے ہیں. تو اگر بچے ہی آپ کا راستہ چھوڑ جائیں, آپ کے بچے اور آپ کی آنے والی جنریشن آپ کے راستے سے ہٹ جائیں, تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کسی بھی قوم کی. کسی بھی قوم کی ترقی اس کی یوتھ کے ٹرینڈس پر ہوتی ہے. یوتھ کیا سوچ رہی, کیونکہ وہ مستقبل ہے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ, ان کے نوجوان مسلمان ہو گئے تھے. مِنَ الْقَوَائِدِ, ان کی بنیادیں ہل گئیں. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ, جس کام کے لیے انہوں نے زندگی بھر محنت کی وہ سب ڈوب گیا, چھتیں نیچے آ پڑی. چھتوں کا گرنا دراصل کسی بھی مشن کی ناکامی کا سمبل ہے. کسی بھی بستی کی چھتیں گر گئیں تو تصور میں آپ لا سکتے ہیں کہ کیسا ویرانہ ہو سکتا ہے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ, اور یہ عذاب کی کون سی قسم تھی؟ کہ جس مشن کی وہ مخالفت کر رہے تھے, جس چیز کے ساتھ وہ دشمنی کر رہے تھے, ان کے مال اور ان کی اولادیں اسی کے سپورٹرز بن گئے. من حیث لا یشعرون, جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا.